أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات نمبر 41 ارشاد ہو رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ایمان لاؤ. اہل کتاب سے خطاب کر رہا ہے یا بنی اسرائیل سے خطاب کر رہا ہے, کیونکہ یا بنی اسرائیل فرمایا یہودیوں سے خطاب کر رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ. بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا اس کتاب پر جس کو میں نے نازل کیا ہے. البتہ کہ احتمال یہ ہے کہ قرآن میں پیغمبر کو بھی انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی قرآن کی بھی تصدیق کرو پیغمبر کی بھی تصدیق کرو. جس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے, درحقیقت پیغمبر کا پیغام بھی تو وہی قرآن ہے, اس قرآن کو, اس قرآن پر ایمان لاؤ. ایمان لاؤ, دل سے قبول کرو. ایمان کے لیے علم کی ضرورت ہے, دل سے قبول کرنے کی ضرورت ہے. عملاً اس کے پابند ہونے کی نیت ہونے کی ضرورت ہے. تو ایمان لاؤ, دل سے قبول کرو اس قرآن کو جس کو میں نے نازل کیا ہے. مصدقاً, در حالی کہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے, تصدیق کرنے والا. عرض کیا, ایک بعض مفسرین یہی فرماتے قرآن بھی پیغمبر بھی ہے, پیغمبر کے لیے بھی اگرچہ لفظ انزل تو نازل کیا عام طور پر قرآن ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن بعض آیات میں پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور پیغمبر کو بھی خدا نے نازل کیا, قرآن کو بھی نازل کیا ہے. ٹھیک ہے, پیغمبر عالم کیا ہے, ارواح میں, عالم انوار میں آسمان سے نازل ہوئے ہیں. عالم جسمیت میں ظاہر زمین پر دنیا میں آئے ہیں. تو پلس وہ قرآن جس کو نازل کیا, در حال کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے, مصدقاً تصدیق کرتا ہے. لما معکم, ان کتابوں کی جو تمہارے ساتھ ہے, تمہارے ساتھ جو کتابیں ہیں اس کی تصدیق تمہارے پاس کیا ہے. یہودیوں کے پاس عہد عتیق ہے, توریت ہے, تو اس توریت کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ساتھ ہے. قرآن مجید اور توریت میں بعض قول یہ ہے کہ ان یہودیوں کے پاس اس وقت حقیقی توریت تھا, یا ان کے, لیکن اس کے باوجود بھی توریت کے جو ہے, جو توریت خدا کی طرف سے نازل ہوا حضرت موسیٰ پر, اس میں سے کچھ احکام تو نسخ ہو گیا تھا. حقیقی توریت کے بھی کچھ احکام نسخ ہوا, اور توریت میں تحریف بھی قرآن میں اشارہ ہے. جو توریت کچھ علماء کے پاس مخفی تھا, لیکن عوام کے سامنے تحریف شدہ توریت تھا. تو یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس توریت کو. توریت اردو والے کہتے ہیں, عرب والے تورات کہتے ہیں. اس کی وجہ بھی میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ جو تورات لکھتے وقت یا کے اوپر الف ہوتا ہے, ہمارے اردو والے یا کے اوپر جو الف ہوتا ہے اس کو یہ کی شکل میں پڑھتے ہیں. پڑھائی اس قسم کے غلط تلفظ بہت اردو میں آیا ہے, عربی کو صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے یا فارسی کو صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے. خودکش حملے, اہل تشیر, یہ خودکش کثرت سے کہتے ہیں نا, تو وہی زبر زیر نہ ہونے سے کیا ہے, غلط. کوئی ادارہ نہیں ہے ان غلطیوں کے اصلاح کرے, ادارہ کی ضرورت ہے. خلاص, توریت بھی غالباً یہی, اس کے لکھنے کا انداز کیا ہے, یا کے اوپر چھوٹا سا الف ہوتا ہے, اسی بنا پر توریت پڑھتے, جبکہ عربی میں کیا پڑھتے, تورات پڑھتے ہیں. فرق نہیں پڑتا ہے. بہرحال یہ کہ توریت کی کیا ہے, یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. کیسے تصدیق؟ خدا کے بارے میں, احکام دین کے بارے میں. دیکھیں پہلی کلاس سابقہ ادیان و اسلام میں کیا فرق ہے, وہ ابتدائی کلاسوں کی طرح ہے, پرائمری مڈل کلاسوں کی طرح ہے. اسلام کامل ہے تو پہلی کلاسوں کو بعد کی کلاسیں تو نہیں جھٹلاتی ہیں. پہلی کلاس میں 1000 تک گنتی سیکھا آپ نے, پھر دوسری کلاس میں آ کر اس سے اوپر سیکھتے, لیکن اس 1000 کو تو باطل نہیں کرتے ہیں, جو پہلا سیکھا ہے اس کو برقرار رکھتا ہے. تو توریت میں جو احکام الہی صحیح موجود ہے ان کی تصدیق کرتا ہے, جو تحریف ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن جو صحیح موجود ہے ان کی تصدیق کرتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیغمبر خدا کی نشانیاں بتائیے توریت میں, انجیل میں, باقی انبیاء پر جو پیغامات آیا یہودیوں کے پاس محفوظ ہے. تو پیغمبر کی نشانیاں جو تمہارے پاس ہے, قرآن بھی انہی نشانیوں کی تائید کرتا ہے. پیغمبر اسلام کی نبوت کی حقانیت کی نشانیاں جو قرآن میں ہے وہ تصدیق کرتی ہے ان نشانیوں کی جو توریت وغیرہ میں موجود. یعنی ایک کتاب, ایسی کتاب جو آپ کی ایک کتاب کی جس کتاب پر آپ ایمان لا چکے ہیں اس کے ساتھ شبیہ ہو تو قبول کرنا آسان تر ہوتا ہے نا, مانوس تر ہوتا ہے. خدا کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, خود نبوت کو مانتے ہیں, نبی میں اختلاف ہے, نبوت کو تو مانتے ہیں, عبادت کو مانتے ہیں, نماز کو مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جو کچھ آپ کے توریت میں اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے. کچھ فرق ہے, ظاہر ہے فرق کا مطلب یہ قرآن تو کامل ترین کتاب ہے, مہیمن ہے, مسلط ہے, جیسے پی ایچ ڈی اور ہائی اسکول جیسا فرق. لیکن بہرحال ایک شباہت ہے, اسی بنا پر آپ کے لیے سمجھنا, ایک ان پڑھ بچہ کے سامنے پانچویں کلاس کی کتاب رکھو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, پانچویں چوتھی جو بھی رکھیں گے, لیکن پہلا والا دوسرا تیسرا پڑھا ہو تو چوتھی کتاب سمجھ میں آتا ہے. تو آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے قرآن کچھ نہ کچھ, کیونکہ آپ کی کتابوں کی, آپ کے عقائد کے, آپ کے مطالب کی تصدیق کرتا ہے قرآن. لیکن ایک کافر کے پاس کچھ معلومات نہیں ہیں تو قرآن کے حقانیت کو سمجھنے کے لیے کیا ہے, اس کے پاس ذریعہ نہیں ہے, فطرت کے علاوہ کوئی دینی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے. البتہ اسلام دین فطرت ہے, اگر فطرت محفوظ ہو انسان کی تو اسلامی تعلیم کو قبول کر سکتا ہے, ادراک کر سکتا ہے, عقل محفوظ ہو. یعنی عقل سے کام لے رہا, عقل سے کام نہیں لیتے نا ہم, عقل سے پیسے کمانے کے لیے کام لیتے ہیں لیکن حقائق سمجھنے کے لیے عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. آپ تاریخ بشر کو دیکھیے, توحید کی طرف انبیاء نے بلایا ہے, عقل کے ذریعے خود بشر اس کے پیچھے بہت کم گئے ہیں کیونکہ پیسہ کمانا چاہتا, عقل کو استعمال کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, معرفت کے لیے عقل کو استعمال نہیں کرتے. ابھی یورپ دیکھیے سب سے ترقی یافتہ دور ہے مغربی بشری تاریخ کے سب سے ترقی یافتہ دور ہے ابھی حسن مغرب میں, اس کے باوجود اپنے عقل و معرفت کو کس میں استعمال کرتے ہیں, مادیت میں استعمال کرتے ہیں. یہ بشر کی عادت ہے, ہم خود بھی ایسے, مسلمان بھی, پیسہ آتا ہو تو کام کرتے ہیں ورنہ علمی کام کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. خلاصہ یہ ہے انسانوں میں. تو تصدیق کرتے آپ کی جو معارف ہے آپ کے اس, انہی کے قرآن تصدیق کرتے, اگرچہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے لیکن کچھ تو مشترکات ہے, انہی کی کیا کرتا ہے, تصدیق کرتا ہے. پہلے کلاس کے بچے سے پوچھو خدا کتنے, ایک. پی ایچ ڈی والے سے پوچھو خدا ایک. تو کچھ تو مشترکات ہوتا ہے, علم کے دائرۂ کار مختلف بھی ہو. تو تصدیق کرتا ہے یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ساتھ ہے, تمہارے لیے قبول کرنا آسان تر ہو جاتا ہے. مشترکات جتنے زیادہ ہو قبول کرنا کیا ہوتا ہے, آسان تر ہوتا ہے. کہتے ہیں ایک آدمی کو منوانے کے لیے کچھ مشترک باتوں کے ذریعے اعتراف لے لو اس سے, ہاں جی, وہ باتیں جو اس کے لیے قابل قبول ہے, پھر بعد کی باتیں بھی ماننا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب ہاں کہنے کے عادی ہو جائے. میں یہاں پر اس مراد وہ نہیں, لیکن بہرحال یہ کہ آپ کے معارف کی تصدیق کرتا ہے. پھر آپ کے لیے کتاب سمجھنا نسبتاً کیا ہے؟ آسان ہے. تو اس پر ایمان لاؤ. آپ بہت بیگانے نہیں ہیں قرآن سے, تو اس پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ. مصدقاً میں ایک مطلب یہی, معارف وغیرہ. دوسرا مطلب یہ کہ نشانیاں, تمہاری کتاب میں پیغمبر اسلام کی نشانیاں بتائی ہے, وہ نشانیاں جو قرآن میں ہیں, تو تمہارے لیے ماننا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. پیغمبر خدا آخر زمان کے نبی ہونے کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں بھی ہے اور قرآن میں. بس قرآن کوئی الگ بات نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, تم پہلا نمبر کا کافر نہ بن جاؤ, پہلا کافر نہ بن مت بنو قرآن کی نسبت میں, قرآن کے پہلا منکر مت بنو. جب مشترکات ہیں دو کتابوں میں کچھ غور کرو, پہلا کافر مت بنو. لیکن کوئی دعویٰ یا نبوت کرے اور وہ دلیل لائے تو اس میں دیکھنا واجب ہے, غور کرنا واجب ہے. اس کے بعد دلیل اگر قابل قبول ہو تو قبول کریں گے, معجزہ اگر قابل قبول ہو تو قبول کریں گے, ورنہ قبول نہیں کریں گے. لیکن کون سا دعویٰ نبوت کرنے والا اور معجزہ پیغمبر خدا سے پہلے؟ کیونکہ پیغمبر خدا نے کیا کیا ہے؟ ختم نبوت کا اعلان کیا ہے. اب کوئی بھی دعویٰ نبوت کرے, معجزہ لائے تو جادو ہوگا, کوئی معجزہ نہیں ہوگا. لیکن ان سے پہلے تحقیق, دین میں تحقیق کرنا واجب ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے, دلیل لائے, غور کرو, صحیح طریقے سے غور کرو, یہ صحیح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. وَلَا تَكُونَ أَوَّلَ كَافِرِ, پہلا کافر مت بنو. البتہ پہلا کافر آپ جانتے ہیں, مشرکین مکہ نے پہلا انکار کیا رسالت کا. مکہ میں پہلا وہ کافر تھے, پھر مدینہ میں پیغمبر, سورہ بقرہ پورا مدینہ میں نازل ہوا ہے نا, مدینہ میں پیغمبر تشریف لانے کے بعد یہودیوں نے انکار کیا. بس اول کافر یعنی اہل کتاب کے درمیان پہلا کافر تم مت بنو. تمہاری کتابوں میں اسی نشانیاں ہیں, اس کے باوجود پہلا کافر اہل کتاب کے درمیان, پہلا کافر تم مت بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیات کو فروخت مت کرو, میری آیات کو فروخت مت کرو. اس طرح خریدنے کو بھی کہتے, فروخت کرنے کو بھی کہتے, یہاں فروخت کرنے کے معنی میں ہے. میری آیات کو, میری نشانیوں کو کم قیمت کے مقابل میں فروخت مت کرو. نشانیاں کیا ہیں؟ یہ ہے کہ پیغمبر خدا خدا کا نبی ہے. نشانیاں یہ ہیں, یہ پیغمبر خاتم خدا کے نبی ہونے کی نشانیاں توریت میں, انجیل میں, زبور میں, دوسرے انبیاء نے جو کچھ اپنے آثار یہودیوں کے درمیان چھوڑا ہے, بعض روایت کے مطابق 70,000 نبی آئے ہیں یہودیوں کے درمیان, یعنی شامات میں. تو خلاصہ خود نشانیاں ہیں پیغمبر خدا کے برحق ہونے کی, اسلام کے برحق ہونے کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو فروخت نہ کرو کم قیمت کے مقابل میں, یعنی دنیا کمانے کے لیے, دنیا میں اپنا مقام بچانے کے لیے. روایت میں یہودی دو عالم کا نام لیتے, امام پنجم, کہ یہ ان کی ایک عزت تھی, ایک بڑا دن منایا جاتا تھا, یہ لوگ سرکردہ ہوتے تھے وغیرہ. اب ڈرتے تھے کہ پیغمبر کی تصدیق کی تو ان کے یہ مقام ختم ہو جائے گا. کہ تو خدا کی آیات اور نشانیوں کو چھپا کر, خدا کے آیات کو بیچ کر دنیا مت خریدو. ولا تشترو, مت خریدو, بی آیاتی, میرے آیات کے مقابل میں, میرے آیات دے کر کیا مت خریدو؟ ثمناً قلیلاً, کم ثمن. ایک قیمت ہوتی ہے, ایک ثمن, قیمت ایک شے کی واقعی قیمت کو کہتے ہیں. ثمن اس کا جو پیسہ دیتے ہیں خرید فروش میں, کم دیا ہو, زیادہ دیا ہو, اس کو ثمن کہتے ہیں. جو واقعی قیمت ہے وہ کیا ہے؟ اس کو قیمت کہتے ہیں. میری آیات کو فروخت نہ کرو قلیل ثمن کے مقابل میں. قلیل ثمن کتنا ہے؟ پوری دنیا قلیل, متاع الدنیا قل متاع الدنیا قلیل, کیونکہ آخرت کے مقابل میں, آیات الہی کے مقابل میں, سعادت آخرت کے مقابل میں پوری دنیا کیا ہے آغا؟ قلیل ہے. تو میری آیات خدا کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہو تم, یہ پیغمبر خدا ہے, اس کی یہ نشانیاں ہیں, اس کو چھپا کر دنیا خریدتے ہو تم, میرے آیات کو بیچ کر, مراد انکار کرنا, تاویلیں کرنا, میرے آیات کو بیچ کر قلیل سمن یعنی دنیا حاصل کرتے ہو. آیات خدا بیچ کر قلیل سمن حاصل نہ کرو. انسان دنیا میں تجارت کرتا ہے نا, تجارت میں کیا ہونا چاہیے, کم دے کر زیادہ حاصل کرے تو آگے بڑھ سکتا ہے, اگر زیادہ حاصل نہ کرے سرمایہ ختم ہو جائے گا, ایک دن مر جائے گا. تجارت میں کم دے کر زیادہ حاصل ہوتا ہے. تو صحیح آدمی کے ساتھ معاملہ کرے تو کیا ہوگا, کم دے کر زیادہ لے سکتا ہے, ورنہ دھوکہ کھائے گا. دنیا خلاصہ سے جائے تجارت ہے, اس میں کیا ہے آغا, مال کم دے کر زیادہ لینا یا اصلی مال دے کر اصلی قیمت وصول کرنا یا نقلی مال دے کر اصلی قیمت وصول کرنا, اصلی مال دے کر نقلی مال, اس کو ہر قسم کے تجارت ہوتی ہے, اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تجارت ہے لیکن تجارت میں صحیح کے ساتھ, صحیح آدمی کے ساتھ تجارت کرے, سوچ سمجھ کر تجارت کرے, جو قیمت خود دیتا ہے اس کی اہمیت سے بھی آگاہ ہو, جو قیمت وصول کرتا ہے اس کی اہمیت سے بھی آگاہ ہو. تو یہ لوگ کیا ہے, خدا کی نشانیوں کو بیچ ڈالتے ہیں, اس کے مقابل میں دنیا خریدتے ہیں. اب میری آیات کو کم قیمت کے مقابل میں فروخت نہ کرو. یہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں, فرض کیجئے دینی کام تقریر کرتے ہیں, اس کے مقابل میں پیسہ لینا کیا ہے دینی, یہ تو آیات کی بات تھی لیکن خدا کی نشانیاں, آیات سے مراد آیات و قرآن ہی نہیں, خدا کی نشانیاں جو تورات اور انجیل کے اندر ہے, اس کے مقابل میں دنیا تم وصول کرتے ہو. پیغمبر کی جو نشانیاں تورات انجیل نے بتایا اس کو چھپا کر دنیا حاصل کرتے ہو. تو آیات و خدا کو بیچ کر کیا حاصل کرنا, دنیا حاصل کرنا. دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. آیات و خدا سے جو سعادت تمہیں حاصل ہونا ہے, انسانیت کو حاصل ہونا ہے, اس کے مقابل میں تو یہی کہتا ہے. اب جو مذہبی کام کرتا ہے اس کے مقابل میں پیسہ وصول کرتا ہے, وہ یہاں پر مراد ہے یا نہیں, یہاں پر مراد وہ نہیں ہے. یہاں پر وہی ہے کہ کیا ہے, غلط طریقے سے, غلط طریقے سے پیسہ وصول کرنا, یعنی خدا کی نشانیوں کو چھپا کر دنیا کمانا, لیکن حرف حق بتا کر اگر کمائے تو اس کی برائی نہیں. اگرچہ دین میں اس کی ترجیح دی گئی ہے, مثلا بہت سے اعمال کے بارے میں کہا ہے کہ بیت المال سے اس کو دے دو, وہ تو فرشتہ تو نہیں ہے نا, کھانا کی ضرورت ہے, مکان کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, آپ اعتراضات بھی سب کریں گے مولوی پر اور کچھ کھائے پیے بھی نہ ہو, تو وہ کیا ہے آغا, فرشتہ آنا پڑے گا. لیکن بہرحال یہ ہے کہ کیا ہے, آپ جو دیتے ہیں اس کی کیا نام ہے, یعنی جو بولنے والا, شریعت میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ اصلاً لوگوں سے نہ لے, بیت المال اس کے خرچہ دے دیں. جیسا ابھی آپ سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے, کون دے, تو حکومت دیتی ہے نا, حکومت دیتی ہے, نہیں دیتی ہے, یہ بیت المال ہے. یہ تو اسلامی نظام میں بھی یہی ہے, مؤذن کو بیت المال سے ہے, پیش نماز کو بیت المال سے ہے, اصول دین سکھانے کو والے کو بیت المال سے ہے. اگر یہ ہو تو بہت بہتر ہے, ہاں جی, اور پھر حق حرف حق بولے گا, حرف باطل. مقرر کو اگر بیت المال سے مل جائے تو عوام کو خوش کرنے کے لیے غلو کی طرف بھی نہیں جائے گا, نصب و دشمنی اہل بیت کی طرف بھی نہیں جائے گا, حکومت کو خوش کرنے کے لیے حقائق کو بھی نہیں چھپائے گا, سیٹ کو خوش کرنے کے لیے چمچے گیری بھی نہیں کرے گا. تو یہ یعنی اگر بیت المال سے دیا جائے تو کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں ہے نا مولا کے حدیث سے, صانع وجھا واحدا تکفیک الوجوہ کلہا, ایک چہرے کو خوش کرو, ایک ذات کو خوش کرو, وہ سب کی جگہ لے گا. خدا کو خوش کرو تو سب کی جگہ لے گا, لیکن اگر بیت المال سے دے دیا تو عملاً بھی ٹھیک ہے آغا, عملاً بھی مسئلہ حل ہو جاتا, کسی کو خوش کرنے کی جگہ ضرورت نہیں. یہ ایک نقطہ ہے خود اسلام میں, لیکن اسلامی نظام باقی نہیں رہا, اسلامی حکومت باقی نہیں رہی, تو اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث میں امام سے پوچھا, امام ششم سے ایک صحابی نے, مولا ہم کوفہ جاتے ہیں, کوفہ میں مومنین بہت ہیں, ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو لوگ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, ہم یہ خالی نہیں رکھتے ہیں, کیا ہے یہ ائمہ نے جو مذمت کی, ہمارے نام بیچ کر کھاتے ہیں, یستعکلون بنا, ہمارا نام بیچ کر کھاتے ہیں, کیا اسی کے مصداق ہے؟ ایمان فرما یہ نہیں ہے, ہم جو کہتے ہیں ہمارا نام بیچ کر کھاتے, وہ لوگ مراد ہیں جو جہالت دیتے لوگوں کو, علم نہیں دیتے, معرفت نہیں دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ بٹور لیتے ہیں, ورنہ علم معرفت دیتے تو منع نہیں ہے. وہی نا, دیکھیے اس میں فرق یہ ہے, اصول دین سکھانے کے لیے کہا کہ ہاں جی اصول دین سکھانے کے لیے آپ پیسے نہیں لے سکتے, جو فقہا, لیکن فقہا مجتہدین یعنی محقق کامل مجتہدین ہے, مجتہد عالم البتہ, یعنی تمام احادیث اس کے پاس ہے, تمام آیات اس کے پاس ہے, سب کو سامنے رکھ کر تحقیق کرتا ہے. وہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے, ایک حدیث مل جاتی ہے اس کو پکڑ کر لاتے ہیں, سند کیا ہے, وہ کیا ہے, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. ایک حدیث کے عرض کروں کیا ہے آغا, اس کے حدیث کے اوپر حاکم حدیث ہوتی ہے, محکوم حدیث ہوتی ہے, وارد حدیث, مورود حدیث, مقید حدیث, مطلق حدیث, اور کیا نام ہے, عام حدیث, خاص حدیث, اس کا معارض, سب کو دیکھنے کے بعد ہی معنی لے سکتا ہے. اسی لیے محقق ہونا, محقق کسے کہتے ہیں؟ مشہد کو کہتے ہیں. معارف دینی میں حقیقی محقق اسپیشلسٹ یعنی کون ہے؟ مجتہد. تو اس بنا پر مجتہدین نے کیا کہا ہے, ایک آپ اصول دین سکھانے کے لیے پیسہ نہیں لے سکتے, ایک کسی کو اصول دین سکھا رہے ہیں پیسے نہیں لے سکتے, یا نماز پڑھا رہے ہیں پیسے نہیں لے سکتے, خلاصہ اس قسم کے ایک دو یعنی مسائل شرعیہ میں جو عام البلوا ہے, عام طور پر پیش آنے والے مسائل ہے, یعنی آئے دن آپ کی ضرورت کے مسائل شرعیہ ہے, وہاں پر بھی پیسہ نہیں لے سکتے. لیکن ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے, امام بارگاہ میں جاتا ہے, یا کسی درسگاہ میں جاتا ہے اصول دین کے درس دینے کے لیے, یا فقہ کے مسائل شرعیہ بتانے کے لیے, یا مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھانے کے لیے, عرض کہ خود نماز پر نہیں لے سکتا ہے, خود اصول دین کی تعلیم پر نہیں لے سکتا ہے, خود احکام فقہ کے جو عام البلوا کسے کہتے ہیں, جو عام طور پر پیش آتا ہے اس پر نہیں لے سکتے, لیکن پابندی کے ساتھ ہفتے میں ایک دفعہ, خلاصہ اس جگہ پر جانا اسی لیے, تو اپنے جانے آنے کے لحاظ سے کیا ہے, پیسہ لے سکتا ہے, اس کو وہاں جانے کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ خود آ کے اس کے پاس سیکھے. تو چون جانے آنے کے لیے پیش نماز بھی جانے آنے کے لحاظ, کیونکہ میں پابندی کے ساتھ وہاں جاتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے, اس جانے پر, جانے آنے پر لے سکتا ہے, خود نماز پڑھانے پر نہیں لے سکتا ہے. پابندی کے ساتھ جانا آنا, چاہے روزانہ ہو چاہے ہفتے میں ہو, وہ فرق نہیں ہے, پابندی کے ساتھ جانا آنا, اس میں بھی یہ تین موارد جن میں پیسہ لینا حرام ہے فقہا کے نظر میں. رہبر معظم کی دیکھیے آغاز سائیں, دیکھیے سب نے یہی کہا کہ اس جانے آنے کے لحاظ سے پابندی کے ساتھ تو آپ اس حوالے سے لے سکتے ہیں. باقی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو زیارت کے لیے بیچتے ہیں, زیارت مستحب ہے نا, بیچتے پیسے دیتے ہیں, وہ دینی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ حج کے لیے بیچتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, نماز قضا نماز پڑھواتے ہیں, تم میرے والد کی نماز قضا پڑھو, پیسے لیتے ہیں, روزہ قضا رکھو, پیسے لیتے ہیں, میرے والد کے لیے قرآن پڑھو, پیسے لیتے ہیں. دیکھو یہ سب دینی امور ہیں نا, سب میں پیسے لیتے ہیں. لیکن ظاہر خصوصاً تبلیغ دین میں نہ لے تو مصلحت اس میں زیادہ یہی ہے کہ مقرر وہ پیسہ لیں گے تو پیسے دینے والے کی رضایت کا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ نہ صرف پیسہ کا مسئلہ نہیں, میں نے کچھ علاقوں کو دیکھا ہے, میں علاقوں کا نام نہیں لیتا ہوں, لوگوں کے واہ واہ کی بنا پر بھی حقائق بیان کرنے میں وہ کمزور ہو جاتا ہے. ایمان نہ ہونا ایک واہ واہ کے لیے بھی حقائق کو چھپا دیتا ہے یا بیان نہیں کرتا ہے. ایمان کی ضرورت ہے, لیکن کم و بیش تھوڑا سا ایمان کمزور ہو تو یہ مؤثر ہوتا ہے. پیسہ ملنا یا نہ, جتنا پیسہ زیادہ ملے گا اتنا زیادہ غلو کرے گا یا زیادہ دشمنی کرے گا. نصب بھی تفریط ہے, غلو افراط ہے, اس بیچ میں دونوں جہنمی ہو جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ, تو یہاں آیت میں کیا ہے فرماتے, ولا تشترو بی آیت, میرے آیات کو فروخ نہ کرو کم قیمت کے مقابل میں. یعنی حقائق جو توریت میں, انجیل میں پیغمبر کی نشانیاں ہیں, اس کو تم چھپا کر الٹا بتاتے ہو. بلکہ یہ لوگ کیا کہتے تھے, یہ جو نشانیاں ہیں پہلے پیغمبر کے آنے سے پہلے بتاتے تھے, پیغمبر کے ظہور کے بعد کہتے تھے یہ نہیں, پیغمبر جو ہے یہ جھوٹا مدعی نبوت ہے, نبی کی کوئی نشانی اس میں نہیں ہے, نبی کی نشانی اس میں نہیں ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے, مال دنیا کے لیے حقائق کو بیچ ڈالتے تھے. اور یہ بشریت کے یہی مسئلہ ہے نا. کیا ہے آغا, علم کس کی خدمت میں ہے؟ قدرت کی خدمت میں, مال کی خدمت میں ہے, حقیقت کی خدمت میں نہیں ہے. پہلے کہتے تھے علم حقیقت کی خدمت, کہنے کے حد تک یہی تھا علم حقیقت کی خدمت میں ہے, لیکن بعد میں خلاصہ یورپین ایک فلسف آیا, ابھی اس کا نام میرے ذہن میں نہیں, شیخ المطہری نے بیان کیا ہے کہ نعرہ یہ بن گیا علم طاقت کی خدمت میں. ابھی طاقت کی خدمت کر رہا ہے نا علم. سائنس کس کی خدمت میں ہے؟ سارے علوم طاقت کی خدمت میں ہے. یہ وہابیت کی جو تفکرات ہیں, سب سے بڑی علمی شخصیت وہابیت کے ابن تیمیہ ہے. عبد الوہاب اس کی نسبت میں کچھ بھی نہیں ہے. 180 کے قریب صفحہ لکھا ہے اس نے, اتنی مختصر چھوٹی سی کتاب. لیکن ابن تیمیہ کے زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. تو ابن تیمیہ کے خلاف علماء یا اہل سنت چاروں مذہب کے, حتی حنبلی جو ابن تیمیہ کا اپنا مذہب ہے, ان سب نے فتویٰ دیا تھا, اس کو جیل میں ڈال دیا تھا, تازیانہ مارا گیا تھا. جب یہ مر گیا اس کے مریدوں نے, ابن تیمیہ تو ان بدعتوں کے بہت مخالف تھا, اپنے خیال کی جو بدعتیں ہیں, جو وہابی بدعتیں ہیں, لیکن اس کے مریدوں نے اس کے حنود کے پانی, اس کو غسل دے کر حنود کے ذریعے جو غسل دیا, اس پانی کو تبرک کے طور پر گھر لے گئے. تبرک وہ لوگ کتنا غلط سمجھتے ہیں. وہابیت کی پہچان کیا ہے؟ تبرک کے خلاف ہے. لیکن مریدوں نے یہ کیا. لیکن سن 700-800 میں یہ ابن تیمیہ کے دور تھا, ہجری 700-800. پھر 1100-1200 میں عبد الوہاب آیا. اس نے کیا کہ پیسہ کمایا. ان کے مؤرخ کہتا ہے کہ درعیہ کے شہر, شد عرب کے شہر جس میں عبد الوہاب اٹھا, کہتے ایک زمانے میں گیا تو سب غریب تھے, فقیر تھے. تو عبد الوہاب کے قیام کے ایک عرصہ کے بعد میں پہنچا, دیکھا سب امیر ہو چکے ہیں, گھوڑوں کے لگام بھی سونے کے ہو گئے. حملہ کرتا تھا, غارت کرتا تھا تو پیسہ والے ہو گئے. پیسہ والے ہونے کے بعد وہابیت نے ترقی کی. پھر وہابیت کے سعودی خاندان کے تین مرحلہ تھا. آپ جانتے ہیں سعودی اور وہابیت کے درمیان, خاندان سعودی اور وہابیت کے درمیان معاہدہ ہوا, شادی بھی ہوئی, معاہدے بھی ہوا کہ سعودی خاندان حمایت کرے گا وہابیت سے, وہابیت حمایت کرے گا سعودی بادشاہت سے, اور یہ ابھی تک سلسلہ باقی ہے. تو اس معاہدے کے نتیجے میں بہت طاقتور ہو گئے. تو سعودی خاندان 3 دفعہ یعنی 2 دفعہ ناکام ہو گئے, نابود ہو گئے, بھاگ گئے دوسرے قبائل کے ساتھ جنگ. جو ابھی وزیر خارجہ آیا تھا اس کے خاندان اتنا طاقتور خاندان تھا, انہوں نے پوری وہابیت کو شکست دے کر سب کو بگا دیا تھا. پھر آخری دفعہ یعنی 90 سال پہلا یا 100 سال کے قریب پہلا کویت کی حکومت کے مدد, انگلینڈ کے مدد سے کیا ہے اس خاندان کو حکومت مل گئی. حکومت ملنے کے بعد تیل بھی نکل آیا. اب کون منکر ہے ان کا؟ امریکہ بھی اس کے سامنے جھکتا ہے, برطانیہ بھی جھکتا ہے, پیسے کے سامنے سارے کیا ہے جانور جھک جاتے ہیں. تو یہ ہے پیسے کا مسئلہ, انسانیت کے مقتل ہے پیسہ, ذریعہ زندگی سے نکل کر ہدف زندگی میں تبدیل ہو گیا ہے. علم حقیقت کی خدمت میں ہونا چاہیے, لیکن کیا ہے قدرت کی خدمت میں ہے, مال کی خدمت میں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَتَّقُونَ, پہلا اِيَّايَ فَتَّقُونَ میں عرض کیا, اِيَّايَ پہلا آیا ہے, فَتَّقُونَ بعد میں آیا ہے. مجھ سے میری مخالفت سے پرہیز کرو. تقوی پرہیز کرنے کو کہتے ہیں, پرہیزگار کہتے ہیں نا, متقی پرہیزگار. میری مخالفت سے پرہیز کرو, پرہیز کرنا یا احکام خدا کی مخالفت سے, ٹھیک ہے, یا جہنم سے پرہیز کرنا. خدا سے پرہیز کرنے کا مطلب یہ ہے. ایایا یعنی صرف میرے تقوی اختیار کرو. ایایا پہلا آیا ہے, فتقون بعد میں آیا ہے, فعل بعد میں آ جائے, مفعول پہلے آ جائے تو حصر کا معنی دیتا ہے, یعنی صرف میرا تقوی اختیار کرو, صرف مجھ سے کیا ہے میری مخالفت سے, میری نافرمانی سے بچتے رہو. تقوی 2 قسم کے تقوی ہے. تقوی تو صرف خدا سے, صرف مجھ سے, لیکن تقوی کیا ہے 2 قسم کے. تقوی کے مقدمہ کیا ہے؟ پہلا کیا کہا, یا فرحبون مجھ سے ڈرو. ڈرنا مقدمہ ہے تقوی کے لیے. یہ اگر توحید, اس میں توحید در خوف ہے, یعنی آپ خوف میں موحد بن جاؤ, صرف خدا سے ڈرنا, یہ مسئلہ حل ہو جائے دنیا کی انسانیت کے تمام مشکلات حل ہو جائے گا. اگر صرف خدا سے ڈر گئے, نہ مال سے, نہ حکومت سے, نہ شہرت سے, نہ طاقت سے, نہ بدنامی سے, نہ پارٹی بازی سے, نہ کہ جتنے انسان کو غلام بنانے کے عوامل ہے, اگر ان سے نہ ڈرے, ایایا فرحبون صرف مجھ سے ڈرے, تو انسان انسانیت کو بچا سکتا ہے, حق کی خدمت کر سکتا ہے. خلاصہ ایایا فرحبون مقدمہ ہے تقوی کے لیے. خدا سے ڈر جائے تو تقوی الہی اپنائے گا. تقوی الہی میں صرف مجھ سے پرہیز کرو, میری مخالفت سے پرہیز. صرف کیا توحید در تقوی بھی ہے, توحید در خوف ایایا فرحبون, توحید در تقوی ایایا فتقون. تقوی ایک مجاہدین کی تقوی ہے, ایک بزدلوں کی تقوی ہے. بزدلوں کی تقوی کیا ہے؟ بھاگ جانا, مشکل سے بھاگ جانا. عموماً کیا ہے, گناہ سے بھاگنے کے لیے کچھ لوگ صحرا میں جاتے تھے, نہروں کے کنارے پر جاتے تھے, معاشرے سے کٹ جاتے تھے, کمرے میں بند ہو جاتے تھے. ہاں جی, آج کل کیا کہتے ہیں, سیاسی پارٹیوں سے بھی دور رہو, فلاں سے بھی دور رہو, فلاں. ابھی میں سیاسی پارٹیوں کی حمایت نہیں کرتا ہوں, سیاسی عمل کی, یعنی آپ کی جو سیاسی شرعی ذمہ داری ہے اس کو دیکھو. پارٹیاں ممکن صحیح نہ ہو, جو حق نظر آئے آگے, آج اس پارٹی میں حق نظر آئے, کل دوسرے میں نظر آئے, پرسوں تیسرے میں نظر آیا, یا آپ مستقلاً. خلاصہ یہ کہ تو کیا کہہ رہے تھے آغا, تقوی. یہ بزدلوں کا تقوی یہ ہے کہ بھاگ جاتے ہیں, کمرے میں چھپ جاتے ہیں, ہاں جی, صحرا میں چلے جاتے ہیں, معاشرے سے دور ہو جاتے ہیں, خدا والے بن جاتے ہیں. خدا والے بن کر کیا, ظالمین کے لیے میدان. دیکھو ظالمین کیا کہتے تھے, دیکھو یہ اہل بیت یا یہ علماء سیاست مال چاہتے اسی لیے ہماری حکومت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ورنہ خدا والے یہ ہے، دیکھو صحرا میں جا کر تنہائی میں، غربت میں، عبادت و خدا میں مصروف ہے۔ یہ در حقیقت بہت ہی نقصان دینے والے تھے دین کے لیے، جو تصوف کے نام سے حکمرانوں کے ہاتھ کھلا رکھا تھا، جو بھی غلط کام کرنا چاہے انہی کو صحیح سمجھتے تھے۔ عوام بھی دیکھو تاریخ دنیا لوگ ہے، تو خود بخود کام کرنے والوں کو کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اقتدار چاہتے ہیں، مفادات چاہتے ہیں وغیرہ۔ البتہ نہ اس وجہ سے ماننا نہیں، اس میں مخالفت کرنا، ہر ایک کے لیے الگ تحقیق کی ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو لیکن یہ مسئلہ تھا، یہ بزدلوں کے تقویٰ ہے بھاگنا، دوسرا کیا ہے مجاہدین کے تقویٰ ہے، انبیاء کی تقویٰ، ائمہ کے تقویٰ کیا ہے، میدان میں رہ کر کیا ہے مقابلہ کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ یہ جہاد اکبر میں مصروف ہے نا انسان، جہاد اکبر میں مصروف ہر انسان۔ اب مجاہدین کے تقویٰ یہی ہے، میدان میں رہ کر گناہوں سے بچ سکے، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچائے۔ تو تقوی مجاہدین، تقوی بزدلان۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق و باطل کو مکس نہ کرو۔ عربی زبان میں لفظ کا معنی مکس کرنا ہے، مخلوط کرنا، حق و باطل کو مخلوط کرتے ہیں، مکس کرتے ہیں۔ مولانا نہج البلاغہ فرماتے ہیں کچھ باطل سے لیتے ہیں، کچھ حق سے لیتے ہیں، دونوں کو مکس کرتے ہیں، تو لوگ غلطی میں پڑ جاتے ہیں، اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر حق خالص ہوتا، باطل خالص ہوتا تو کوئی اشتباہ میں نہیں پڑتا۔ حق چاہنے والے حق کی طرف آتے ہیں، باطل چاہنے والے البتہ بہت کم ہوتے ہیں باطل کی طرف۔ اب دونوں مکس کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک آدمی باطل، اہل باطل کہتے ہیں دیکھو یہ خوبیاں ہیں ہمارے یہاں، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، تو آپ بھی دیکھتے واقعی یہ خوبیاں ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر حق کے پاس کچھ خامیاں بھی ہیں اہل حق کے پاس، یعنی کچھ باطل باتیں بھی ہیں، تو ہونے سے کیا ہے دکھاتے تو یہ اگر حق والے ہو تو یہ غلط کام کیوں ہیں، یہ غلط کام فوراً دکھاتے نہیں، تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے کیا ہے۔ معاشرے میں ایک آدمی دوسرے پر ظلم کرتے دلیل لاتے کہ ہم باطل ہیں۔ تو حق کو باطل کو مکس کرتے ہیں، مکس کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہی شیطان کامیاب ہوتا ہے۔ حق و باطل کو مکس نہ کرو، لبس مکس کرنے کو کہتے ہیں۔ لبس پہنانا، لباس سے ہے نا پہنانا، حق و باطل کے لباس نہ پہناؤ۔ دین اسلام حق ہے، پیغمبر خدا حق ہے، تم یہودی علماء کیا کرتے ہو کہ تو یہ کوئی پیغمبر برحق نہیں ہے، یہ وہی جھوٹے دعوی نبوت کرنے والوں میں سے ہے، نشانیاں آپ کے پاس ہے، یہ پیغمبر خدا ہونے کی نشانیاں آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود باطل کے لباس پہناتے ہو، کس پر، حق پر۔ عام طور پر حق سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے باطل کے تبلیغات کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، باطل کو کیا حق کو باطل کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ بڑا ہنرمندی ہوتی ہے اس میں، اہل حق کی کوتاہی بھی لیکن اہل باطل کی مہارت بھی۔ حق و باطل کے لباس پہنا کر لوگوں کو دھوکہ دینا، ابھی ایران کے خلاف کتنی ذہنیت بنائی گئی دنیا میں، ابھی فلسطین کے مسئلے سے کچھ تھوڑے سے حقائق سامنے آ گئی، تھوڑے سے حقائق۔ اب اس واقعے کافی گھبرائے ہوئے ہیں، اس واقعے کے بعد دوبارہ شیعہ سنی کو لڑائیں گے تاکہ سنیوں کے دلوں میں جو تاثیر کیا ہے ان پر ایران نے، اس کو دوبارہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، شروع تو ہو گیا ہے۔ تو حق کو باطل کے لباس پہنانا، اور باطل کو حق کے لباس پہناتے ہیں، باطل کو حق کے لباس پہناتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ تو نہ حق و باطل کو مکس کرو، نہ حق کو باطل کے لباس، نہ باطل کو حق کے لباس، یہ کرتے آئے ہیں رہبر معظم۔ پچھلے سال یا دو سال یا پچھلے سال تھا، کہتے تھے دو کام کی ضرورت ہے جو نہیں کیا، اسے نہ کرنے کی وجہ سے پچھلے سال ایران میں اتنا بڑا مسئلہ پیش آیا۔ اس کی وجہ کیا، ایک تحریف تحریف حقائق کو تحریف کرتے ہیں. میں تو اوائل انقلاب سے اب تک یہی سوچ رہا تھا, جتنے اعتراضات لوگوں کا انقلاب پر ہے, علماء پر ہے, حکومت اسلامی پر ہے, سب کے جواب میرے پاس ہے, چھپے رہتا دوسروں کے پاس. فلموں میں ایک جملہ کہے نا جو جواب دینے والے مولانا ہو تو کہیں یہ مولانا خود کھاتا ہے اسی لیے جواب دیتا ہے, لیکن فلم میں کام کرنے والے ایک جملہ کہے وہ ختم ہو جائے گا صحیح جملہ. لیکن وہ تیار نہیں تھے, کیونکہ وہ مغرب زدہ لوگ تھے عام طور پر. سلاشیو جس نے حضرت یوسف کے فلم بنایا وہ کہتا تھا کہ 80% ہمارے یہاں فلم بنانے والے مغرب زدہ ہے, مغربی. اب فلموں میں مذہب, خصوصاً عورتیں تو مذہبی عورتیں نہیں جاتی ہیں نا, یہی عجیب و غریب مخلوقات اندر جاتی ہے زیادہ. کبھی کسی کی بیوی بننا, کسی تو اسی کی بہن بننا, پھر اسی کی ماں بننا, یہ تو ایک شریف لڑکی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اگرچہ کچھ شریف ہے افراد ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے جتنے فلموں میں کام کرتے سب غلط ہیں, لیکن خلاصہ ابھی دنیا کی فلم دنیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ مغربیوں کے یا ان کے پٹھوں کے ہاتھ میں ہے. تو رہبر کہتے تھے ایک تحریف, حقائق کو تحریف کرتے ہیں, حقائق کو تحریف کرتے ہیں. مولا علی کو بے نمازی کہا نا, یہ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے آپ کو؟ ابھی تو اس فن میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں. دوسرا تبیین, حقائق واضح کرنا, تبلیغ کرنا, حقائق واضح کرنا. ہم حقائق واضح بھی نہیں کرتے ہیں, اتنی حقائق ہے, اتنی خدمات. امام خمینی کہا کرتے تھے اس زمانے, میں نے بارہا سنا ہے امام خمینی سے کہ بھئی یہ جو مرغی ہے ایک انڈا دیتی ہے, اتنی چیختی ہے سب کو آگاہ کرتی, میں نے ایک انڈا دے دیا ہے, تو آپ لوگ کیوں اپنے خدمات کو نہیں بتاتے ہیں؟ تو ایک تبیین کیا ہے؟ حقائق واضح کرنا, ہم جو کچھ کرتے ہیں. دیکھو نا, خود نمائی کے لیے, شہرت پسندی کے لیے, ریاکاری کے لیے صحیح نہیں ہے, لیکن بتانا اگر دین کے مفاد میں ہے تو بتانا ہے. وہ مولا امیر المومنین اپنی تعریف کرتے ہیں, فرماتے ہیں اگرچہ اپنی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے لیکن میں اس لیے تعریف کرتا ہوں, حق معیار ہے. تو ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق. تیسرا کام کیا کرتے ہیں؟ حق کو چھپاتے ہو. یہ پیغمبر خدا ہے, اس کو چھپاتے ہو تم. حق چھپانا بعض وقت مخلوط کرنا, مکس کرنا, بعض وقت کیا چھپانا, حق چھپاتے, بتاتے ہی نہیں. دنیا کے میڈیا کس کے ہاتھ میں؟ ابھی مغربی دنیا کے ہاتھ میں. آپ پاکستان میں دیکھ رہے کس طرح سے حق کو چھپاتے ہیں. میڈیا کا کام بولنا ہے, لیکن کیا ہے, جھوٹ بولنا میڈیا کا کام بن گیا ہے, حق کو چھپاتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, در حال کہ تم جانتے ہو, یہودی جانتے ہو یہ خدا کے پیغمبر ہے, نشانیاں ان کے پاس ہے, یہ قرآن تمہارے سابق تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. ان چیزوں کو جاننے کے باوجود تم حق کو کیا ہے, چھپاتے ہو. اگر نہ جانتا تو ایک بات تھی, جاننے کے باوجود, یہ تو قبیح ترین عمل ہے نا, جانتے ہوئے اس کے خلاف ورزی کرنا. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اس کے بعد یہودیوں کے لیے احکام, بنی اسرائیل کے لیے خدا احکام دے رہا ہے. ہاں جی, فرمانا اوفوا بعهد ایک, آمنوا بما انزلت دو, ولا تكونوا اول کافر, اس کے بعد کیا فرمایا, ولا تلبسوا الحق بالباطل واقيموا الصلاه, نماز قائم کرو. نماز پڑھو کو عربی زبان میں صلو کہتے ہیں. اقیمو یعنی نماز کو قائم کرو, یعنی اپنی پاؤں پر کھڑا کرو, نماز زندہ ہو جائے. نماز معاشرے میں اپنا آثار دکھائے, مردہ نماز نہ ہو. نماز کا اثر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ للذکر, یاد خدا کا باعث. یاد خدا ہو کیا ہے؟ یاد خدا ہو علی بذکر اللہ تطمئن القلوب. امریکہ کے سامنے اتنا نہیں گھبراتا, امریکہ کے کیا نام, وہ ترجمان نے ایک جملہ کہا, پوری پاکستانی حکومت کیا ہے آغا, ڈر گئی ایران کے ساتھ معاہدے میں. کیا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے یاد خدا سے. تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کیا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ بھی ہے نا. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ خدا نے کہا نماز سے مدد حاصل کرو. ہمارے جو وہابی تکفیری ہے وہ سورہ حمد میں کیا ہے، ایاک نستعین، خدا صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس کو تو پڑھتے ہیں، ادھر استعینوا بالصبر والصلاۃ کو نہیں پڑھتے ہیں. یہاں پر خدا کیا کہتا ہے، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاۃ سے. یہ کیا ہے، وہاں پر صرف خدا، یہاں پر صبر و صلاۃ. کیونکہ یہ صبر و صلاۃ عالم میں جو کچھ ہے، صبر ہو صلاۃ ہو اور جو کچھ ہو، سب کے سب اسباب خدا نے انسان کے حاجات پورا کرنے کے لیے بنایا ہے. ان سے مدد حاصل کرنا در حقیقت خدا سے مدد حاصل کرنا ہے. اگر صبر میں اثر ہے، صلاۃ میں اثر ہے، اگر پیغمبر میں اثر ہے، علی میں اثر ہے، آپ کسی جگہ پر جانے کے لیے ابھی گاڑی سے مدد لیتے ہیں، گاڑی سے اگر جا سکتے ہیں، سب کے سب کیا ہے، خدا نے ان کو وسیلہ بنایا ہے. وسیلوں سے فائدہ اٹھانا کیا ہے، استعانت از خدا ہے. آپ پیٹ بھرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کھانے سے مدد حاصل کرتے ہیں. تو رازق خدا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسباب کو خدا نے سبب بنایا ہے. یہ سارے اسباب وہ خدا نہ چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی سبب نہ ہو، خدا چاہے سارے اسباب کو کیا کر سکتا ہے، تیار کر سکتا ہے، لیکن اسباب کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. عالم چل رہا ہے اسباب کے ذریعے. بیماری کس کے ذریعے، دوائی کے ذریعے، ڈاکٹر کے ذریعے، پیٹ کھانے کے ذریعے. آپ دیکھ رہے ہیں کسی جگہ پر جانے کے لیے کیا ہے، گاڑی کے ذریعے، گھوڑے کے ذریعے. دنیا کے تمام نظام 100% چل رہا ہے اسباب کے ذریعے. کچھ جگہوں پر اسباب ناکام ہو جائے تو خدا سے مدد مانگتے ہیں. تو اسباب بھی الہی وسیلہ ہے، وہ عام وسیلہ اسباب ہے. اسباب کا مطلب خدا کی ناکامی نہیں ہے، خدا خود نے اس کو ذریعہ قرار دیا ہے آپ کے حاجت پورا کرنا. چنانچہ ڈائریکٹ خدا کن فیکون کہہ کر پورا کر سکتا ہے، اسی طرح سے اسباب کے ذریعے پورا کر سکتا ہے. لیکن نظام الہی یہ ہے کہ اسباب کے ذریعے پورا کرتا ہے. حضرت مریم کو باپ کے بغیر بیٹے دیے، حضرت آدم کو تو باپ ماں کے بغیر وجود میں لایا، یہ بھی خدا کر سکتا ہے. لیکن کتنے حضرت آدم ہیں، کتنے حضرت حوا ہے، کتنے حضرت مریم ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. باقی سب کیا ہے، یہی اسباب باپ ماں وغیرہ کے ذریعے دنیا میں آئے. تو اسباب کے ذریعے آنا ہے، خدا ہی نے سبب کو سبب بنایا. ولا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کے اثرات تو دین میں اس کی اہمیت تو آپ جانتے ہیں کیا ہے، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. جو جان بوجھ کر من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ ہماری روایات ہے، یعنی کافر اعتقادی تو نہیں ہے، آپ مانتے ہیں خدا، پیغمبر، آخرت، سب کو مانتے ہیں، لیکن کافر عملی ہے. یعنی آپ اور کافر کے درمیان عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ بھی خدا کے سامنے نہیں جھکتے، وہ بھی نہیں جھکتا ہے. تو امام ششم کے وہ مشہور واقعہ ہے نا، جب آپ دنیا سے چلے گئے، غالباً ام فروہ تھی، غالباً حضرت ابو بصیر آیا تسلیت کے لیے، تعزیت کے لیے. تو آپ کی زوجہ نے فرمایا، ابو بصیر ایکاش آپ ہوتے، کہ امام نے اس وقت آخری لمحات میں سارے عزیزوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ ہماری شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی اس کو جس نے نماز کو تحقیر کی، نماز کو معمولی قرار، نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے. یہ صلاۃ ہے، کیا ہے، عمود دین ہے، دین کے ستون ہے. پس ستون نہ ہو تو دین منہدم ہو جائے گا. اگر نماز نہ ہو اس کی دین، اس حدیث جو مشہور حدیث ہے کیا دین کے ستون ہے، اگر نماز نہ ہو تو انسان کے دین محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. وہ آتو زکات، زکات دے دو. اب زکات پر کبھی اور گفتگو کریں گے. زکات سے مراد جو بھی خدا کے راہ میں دیتے ہیں وہ زکات ہے، صدقہ ہو، خمس ہو، دوسرے پر احسانات کرتے ہو، جو بھی خدا کے راہ میں دیتے ہیں وہ زکات ہے. زکات یعنی کیا؟ پاک کرنا اپنے مال کو، اپنی جان کو، اور ترقی دینا اپنے مال کو اور اپنی جان کو. تو یہ جو بھی خدا کے راہ میں دیں گے اس سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے. آتو کہتے دے دو، زکات دے دو. ورکعوا مع الراکعین، بس خدا کے ساتھ رابطہ یہ سب سے اہم ہے. پھر معاشرے کے مالی مسئلہ پر توجہ، وہ بھی خدا کے لیے توجہ دینا ہے. زکات دو. تیسرا کیا ہے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ اشارہ ہے نماز جماعت کی طرف. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا کہاں پر ہوتا ہے؟ نماز جماعت میں ہوتا ہے، یعنی تمام مومنین کے ساتھ خدا کی درگاہ میں جاؤ. خدا کے درگاہ میں تمام مومنین کے ساتھ جاؤ، نماز جماعت کی شکل میں جاؤ. یہ خدا حکم دیتا ہے بنی اسرائیل کو. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.